بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں استقامت۔ ہر کام میں کامیابی استقامت اور مستقل مزاجی سے وابستہ ہے، اور استقامت کے بغیر کوئی شخص کسی معاملے میں بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص عالم بننا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرے اور مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ استاد کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، پڑھائی اور مطالعے سے تنگ نہ آ جائے، اور علم حاصل کرنے کا جو موقع ملے اس سے فائدہ اٹھائے اور وقت ضائع نہ کرے، تاکہ رفتہ رفتہ بحیثیت عالم ایک مقام حاصل کرے۔ جو شخص دولت کمانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ محنت کرے اور مشقت اور مستعدی سے منہ نہ موڑے۔ اگر شروع شروع میں اسے ناکامی ہو اور نقصان اٹھانا پڑے تو بد دل نہ ہو، اور ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے، تاکہ آہستہ آہستہ دولت جمع کر سکے۔ جو بیمار شخص یہ چاہتا ہو کہ صحت یاب ہو جائے، اسے چاہیے کہ علاج معالجے کی تلخی اور مکمل پرہیز اور بعض اوقات آپریشن کی تکلیف اٹھانے کے سلسلے میں ثابت قدم رہے، تاکہ نئے سرے سے تندرستی سے ہمکنار ہو۔ جو شخص خود اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ بری عادتوں کے بجائے اس میں اچھی صفات پیدا ہو جائیں، اسے چاہیے کہ نفسانی خواہشات اور گمراہ کرنے والے جذبات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرے اور اپنے ناجائز شوق کو ٹھکرا دے، اور استقامت اور مستقل مزاجی کی بدولت اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ جو شخص اپنے معاشرے کی اصلاح کا خواہش مند ہو اور اس کی رہنمائی، خوشحالی اور خوش نصیبی کی جانب کرنا چاہتا ہو، اسے مخالفین کی مزاحمت اور بدزبانی سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے اور میدان خالی نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ ہر قسم کی مشکلات برداشت کرے اور ناموافق حالات پر صبر کرے اور ثابت قدم رہے، تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔ جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اگر بے دین لوگ اس کا مذاق اڑائیں یا اسے تکلیف دیں تو ثابت قدم رہے، دولت، رتبے اور نفسانی خواہشات کے فریب میں نہ آئے، بلکہ ان خواہشات کا مقابلہ مستقل مزاجی سے کرے، تکلیفیں اٹھا کر زندہ رہنا سیکھے، محرومیوں کو برداشت کرے اور گناہوں سے بچے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ جو مثالیں اوپر دی گئی ہیں، وہ انسان کی مادی اور روحانی زندگی کے مختلف مسائل کے چند ایسے نمونے ہیں جن میں ثابت قدمی کی ضرورت کا مکمل طور پر احساس ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے معاملات میں بھی انسان استقامت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پس پتہ چلتا ہے کہ تمام اچھی صفات میں سے استقامت سب سے ممتاز صفت ہے، کیونکہ اس کی بدولت انسان تمام انسانی صفات اور مادی اور روحانی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ ایک جاہل شخص مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ذریعے عالم بن سکتا ہے، بخیل سخی ہو سکتا ہے، خود پسند خدا پرست بن سکتا ہے، اور نادار شخص دولت مند ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اسے حاصل ہو اس کی حفاظت کے لیے بھی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ جس طرح کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے استقامت ضروری ہے، اسی طرح اس مقصد کے حصول کے بعد اس کی نگہداشت کے لیے بھی استقامت اور ثابت قدمی لازم ہے۔ لہٰذا استقامت انسان کو اس کا مقصد حاصل کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، اور جو کچھ وہ حاصل کرے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر تم نجات اور خوش نصیبی کے طلبگار ہو تو غفلت نہ برتو اور بہودہ کام ترک کر دو، اور کوشش کو اپنا شعار بناؤ، اور محنت کو اپنی زندگی کا سرور قرار دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مزید فرمایا ہے، تمہیں چاہیے کہ استقامت کے راستے پر چلو، کیونکہ یہ راستہ تمہیں سرداری اور عزت بخشتا ہے اور لوگوں کی ملامت سے محفوظ رکھتا ہے۔ سکاکی 7ویں صدی ہجری میں ایک مشہور عالم گزرا ہے۔ وہ جوانی میں لوہار کا کام کرتا تھا، اور اپنے پیشے میں اس نے حیرت انگیز مہارت حاصل کر لی تھی۔ ایک دفعہ اس نے لوہے کا ایک بے حد خوبصورت اور نازک صندوقچہ بنایا، اور اس کا چھوٹا سا تالا بھی تیار کیا۔ یہ صندوقچہ اس نے خلیفہ وقت کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ خلیفہ اور اس کے مصاحبین نے صندوقچہ بہت پسند کیا اور سکاکی کی بہت تعریف کی اور حوصلہ افزائی کی۔ اسی دوران میں ایک عالم شخص اس محفل میں وارد ہوا۔ خلیفہ اس کے احترام کے طور پر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا۔ سکاکی نے لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جس کی خلیفہ نے اتنی عزت کی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ شخص عالم دین ہے۔ سکاکی نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے یہ صندوقچہ تیار کرنے میں اتنی مشقت اٹھائی اور اس کے بدلے میں فقط میری تعریف اور حوصلہ افزائی کی گئی، کیوں نہ میں بھی علم حاصل کروں تاکہ اس شخص جیسی عزت پاؤں۔ جب وہ خلیفہ کے دربار سے نکلا تو سیدھا مدرسے پہنچا اور استاد سے درخواست کی کہ اسے پڑھائے۔ اس وقت سکاکی کی عمر 30 سال تھی۔ استاد نے پہلے دن اسے فقہ کا ایک مسئلہ پڑھایا تاکہ اسے یاد کر لے اور دوسرے دن سنائے، لیکن سنانے بیٹھا تو مسئلہ یوں الٹا پلٹا کر بیان کیا کہ سب طالب علم قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ استاد نے انہیں ہنسنے سے منع کیا اور سکاکی کو ایک اور مسئلہ پڑھایا۔ وہ 10 سال تک علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر تھک ہار کر اور مایوس ہو کر وہ جنگل میں جا پہنچا اور ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر اپنی ناگفتہ بے حالت پر غور کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر سے پانی کا قطرہ قطرہ ایک پتھر پر ٹپک رہا ہے اور پانی کے قطروں نے پتھر میں سوراخ کر دیا ہے۔ سکاکی نے سوچا کہ میرا دل پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور مصمم ارادے کے ساتھ دوبارہ مدرسے پہنچا اور علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 30 سال کی عمر کا کن ذہن لوہار ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی بدولت ایک مشہور عالم بن گیا اور اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص اپنی قوت سے کام لیتا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور اس کام میں استقامت دکھائے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ استقامت جو بہترین انسانی صفات میں سے ہے وہ اس چیز سے عبارت ہے، انسان سوچ بچار اور مطالعے کے بعد اور غلط احساسات اور تعصبات کو دخل اندازی کا موقع دیے بغیر ایک مقصد کی صحت اور درستی کو سمجھ لے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے یا اس کی حفاظت کی خاطر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے کام لے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک غلط، ناجائز اور نامعقول مقصد حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہے تو یہ استقامت نہیں بلکہ ضد ہوگی، جو بدترین صفت ہے اور گمراہی اور ہلاکت کا موجب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام صحیح راستوں اور جائز اور معقول مقاصد کے لیے استقامت ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن وہ راستہ جو صحیح معنوں میں استقامت اور تکالیف برداشت کرنے کے لیے موزوں ہے وہ اللہ اور ایمان کی حفاظت اور معاشرے میں روحانیت کو رواج دینے کی راہ میں استقامت کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی معاملات میں استقامت کا واحد نتیجہ مادی مقاصد کا حصول ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں استقامت کا نتیجہ دونوں جہان کی نیک بختی سے فیضیاب ہونا ہے۔ جن اشخاص کو اس قسم کی استقامت حاصل ہو، قرآن مجید انہیں ابدی خوش نصیبی کی بشارت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اس راہ پر استقامت اختیار کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ ان تکالیف کے سلے میں جو انہوں نے اٹھائی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہیں گے اور انہیں ابدی سعادت حاصل ہوگی۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 13۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ کے پیروؤں کے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے ثابت قدم رہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا، حالانکہ آپ ظاہری قوت اور مادی ساز و سامان سے محروم تھے۔ اس راستے میں آپ کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تمام مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدمی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مقدس تعلیمات پر کامل ایمان رکھتے تھے اور اس راہ حق میں انہیں مال اور جان قربان کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہ تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مشرکین کی دھمکیوں اور زیادتیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے اور پوری خاطر جمعی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو خطروں اور تکالیف کے مقابلے میں ہرگز نہیں گھبراتے اور سخت سے سخت حوادث کا پوری قوت اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی سالوں میں بے حد مشکل حالات میں آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اعلی کلمت الحق کی پاداش میں بے انتہا مصیبتیں جھیلیں اور ان کا پوری قوت سے مقابلہ کیا، ان میں عیاش ابن ابی ربیعہ اور ان کی زوجہ اسما بنت سلامہ شامل ہیں۔ عیاش ماں کی جانب سے ابو جہل اور حارث کے بھائی تھے اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 20 سال تھی۔ عیاش کے اسلام قبول کرنے پر ان کے اہل خاندان کو بہت تیش آیا اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے باز رکھنے کے لیے ان لوگوں نے بہت تکلیفیں دیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسلام کی پیروی میں ثابت قدم رہے۔ عیاش اور ان کی اہلیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق حبشہ کی جانب ہجرت کی، لیکن دوسروں سے پہلے ہی مکہ واپس آ گئے اور دوبارہ مشرکین کے شکنجے میں پھنس گئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا وقت آ گیا اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے دشمنوں کے شر سے نجات پائی۔ جب عیاش کی ماں اسما کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا میں نہ تو اپنے سر میں تیل ڈالوں گی اور نہ ہی سائے میں بیٹھوں گی۔ چنانچہ ابو جہل اور حارث مدینہ جا کر عیاش سے ملے اور انہیں ان کی ماں کی قسم کے بارے میں اطلاع دی اور کہا، تم ماں کو اپنے سب بچوں سے زیادہ عزیز ہو اور ایک ایسے مذہب پر ایمان رکھتے ہو جو والدین سے نیکی کرنے کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ واپس مکے چلو، وہاں تم اپنے خدا کی اس طرح عبادت کرتے رہنا جیسے کہ اب مدینے میں کرتے ہو۔ عیاش اپنی ماں کی قسم کے متعلق سن کر بہت متاثر ہوئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کا کہا مان لیا اور ان سے یہ وعدہ لے کر کہ ان کے مکے پہنچنے پر ان سے کوئی دھوکہ نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ لوگ شہر سے کچھ دور پہنچے تو آزار اور اذیت کا آغاز ہو گیا۔ بھائیوں نے عیاش کے بازو ان کی پشت پر باندھ دیے اور انہیں اسی حالت میں لے کر دن دہاڑے مکہ میں داخل ہوئے اور بآواز بلند کہا، اے اہل مکہ، اپنے ان نادان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ایسا ہی سخت سلوک کرو جیسا کہ ہم نے اپنے احمق بھائی سے کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے تمام وعدے بھلا کر عیاش کو ایک ایسی کوٹھری میں نظر بند کر دیا جس کی کوئی چھت نہ تھی اور جس میں قیام سخت تکلیف دہ تھا۔ عیاش چند سال تک مکہ میں قید رہے اور بے حد اذیتیں اٹھاتے رہے، لیکن اس تمام مدت میں ان میں عقیدے کی کمزوری یا روحانی شکست کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے۔ ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم تھا اور وہ اپنے ایمان کی قوت سے تمام مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں عیاش کی رہائی کے لیے مقرر دعا فرماتے تھے اور سب لوگوں کو اپنے اس بھائی کی تکلیف کا بے حد احساس تھا۔ بالآخر ایک مسلمان خفیہ طور پر مکہ پہنچا اور ایک ماہرانہ منصوبے کے مطابق عیاش کی رہائی کی راہ نکالی اور پھر دونوں مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں پرورش پانے والے دوسرے لوگ بھی استقامت کی دولت سے مالا مال تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی آپ کے پیروؤں کے لیے ایک عملی سبق تھا، اور انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے مستقل مزاجی اور استقامت کے طور طریقے سیکھے۔ مکہ کے بت پرستوں نے دین اسلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سب سے پہلے انہوں نے بات چیت اور دل فریب وعدوں کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ بتوں کی مخالفت کر کے اور لوگوں کو ان دیکھے خدا کی طرف دعوت دے کر وہ دراصل چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہ دولت کے خواہش مند ہیں تو ہم بیش بہا دولت ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ حکومت چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا حاکم مان لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کفار مکہ کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ مکے کے لوگوں کو بتا دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے جسے پورا کرنا میرا فرض ہے۔ میرا مقصد اللہ کی رضا اور اس کے احکام نافذ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور اگر اہل مکہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جب کفار کو اس طریقہ کار سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ لڑائی کا آغاز کر دیا اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچانے لگے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی، اور بعد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں بھی لڑائی بدر، احد اور خندق وغیرہ کے غزوات کی شکل میں جاری رہی، تاہم ان میں سے کسی جنگ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پختہ ارادے پر کوئی اثر نہ ڈالا، اور آپ نے ان تمام لڑائیوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے نتیجے میں آپ اسلام کے مقدس دین کو اس زمانے کی دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان نیم وحشی لوگوں میں سے انسانی اوصاف سے مزین ایک ترقی یافتہ قوم کو وجود میں لے آئے۔ ایک نقطہ جس کی جانب یہاں اشارہ کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ استقامت کا سختی اور کرختگی کے ساتھ ہونا لازم ہے۔ اگر ایک با استقامت شخص کو پہاڑ سے تشبیہ دی جائے تو یہ اس کی طوفانوں اور سیلابوں اور حوادث کے مقابلے میں پائیداری کی بنا پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کی سختی کی بنا پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو استقامت کا مکمل اور ممتاز نمونہ تھے، بے حد خوش اخلاق، نرم دل اور مہربان تھے، اور ان کی یہی خوش اخلاقی ان کی کامیابی کا موجب تھی۔ اپنی شخصیت کو قائم رکھنے اور اجتماعی ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے سلسلے میں اجتماعی حوادث میں لچک اور نرمی اہم اور بنیادی مسائل میں سے ایک ہے۔ جو لوگ حوادث کا سامنا عقل مندی سے کرتے ہیں اور ہٹیلے پن اور نامناسب مزاحمت سے پرہیز کرتے ہیں، وہ بخوبی مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں اور اپنی شخصیت ثابت کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ضدی اور سخت دل ہوتے ہیں اور حوادث کا بے موقع مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنی شخصیت کو توڑ پھوڑ لیتے ہیں اور اکثر مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک ایماندار شخص حوادث کے طوفان کے مقابلے میں ایک انگور کے پکے ہوئے خوشے کی مانند ہے، جو ہوا چلنے پر زمین پر جھک جاتا ہے، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو دوبارہ اونچا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے واقعات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور حوادث کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ایک کم عقل کافر کی مثال ایک صنوبر کے درخت کی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اور بیجا طور پر حوادث کے طوفان کا مقابلہ کرتا ہے، اور بالآخر ہوا کے زبردست دباؤ کی وجہ سے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ ایک تندرست انسان جو اپنے اندر لچک اور عام حالات پر واپس آ جانے کی قوت رکھتا ہے، وہ ہر شکست برداشت کر لیتا ہے اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور نئے سرے سے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیتا ہے، اور چونکہ اس کے ترکش میں کئی ایک تیر ہوتے ہیں اس لیے اگر اس کے لیے ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے راستے پر چل کھڑا ہوتا ہے اور ایک نیا مقصد چن لیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بیمار روح کو فقط ایک مقصد اور ایک راستہ نظر آتا ہے، اور اگر اس راستے میں کوئی دقت پیش آئے تو ایسا شخص ہمت ہار جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ ہو اتنا ہی وہ شکست سے کم ڈرتا ہے اور کامیابی کے میدان پر بہتر طور پر قبضہ کرتا ہے، اور اسے اپنی امنگ، استعداد اور کوشش کی جولانگاہ قرار دیتا ہے، اور اگر اس میں اس صلاحیت کا فقدان ہو تو وہ بہت جلد مقابلے کے میدان سے خارج ہو جاتا ہے اور ناکامی کے دکھ سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ استقامت ہمیشہ متانت اور متحمل مزاجی کے ہمراہ ہو تاکہ انسان کو کامیابی اور فتح سے ہمکنار کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اکثر ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی مشرک آپ سے سختی سے پیش آیا، اور گو آپ ایسے لوگوں کو سزا دینے کی قدرت رکھتے تھے لیکن آپ صحابہ کو ان سے سختی سے پیش آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ ایسے شخص سے بڑی خوش اخلاقی اور مہربانی سے خود گفتگو فرماتے تھے اور بالآخر اسے اسلام کی طرف راغب کر لیتے تھے۔ قرآن مجید اس بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت اور عنایت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے، اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کب کے آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ بس آپ ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اور مختلف معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، اور جب آپ کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 169۔ یہاں جس چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آیت اوپر نقل کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ یہ مشورہ عام مسائل مثلاً جنگ، صلح وغیرہ کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک قوانین اسلام وضع کرنے کا تعلق ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ان کے وضع کرنے میں کوئی دخل نہ تھا۔ یہ قوانین اور احکام اللہ تعالیٰ کی جانب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے تھے اور آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ تہذیب اخلاق میں استقامت۔ ایک مسئلہ جس میں استقامت ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اچھے اخلاق اور عادتیں اپنانے اور بری عادتوں اور خصلتوں کے ترک کرنے کا ہے۔ انسان کی پیدائش کے وقت اس میں نہ اچھی عادات اور صفات ہوتی ہیں اور نہ بری، لیکن رفتہ رفتہ والدین، استادوں اور معاشرے کے طور طریقوں سے متاثر ہو کر وہ اچھی یا بری عادات اور صفات اپنا لیتا ہے۔ اچھی عادات اور صفات کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کی حفاظت کے لیے استقامت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی حفاظت کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ بہت جلد انہیں کھو بیٹھتا ہے۔ بری عادات اور صفات کو ترک کرنے کے لیے بھی کوشش اور استقامت ضروری ہے تاکہ ان کی جگہ اچھی عادات اور صفات کو اپنایا جا سکے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ بری عادات اور صفات کو بدلنا ممکن نہیں تو وہ غلطی پر ہے۔ جس چیز کا تجربے سے پتہ چلتا ہے اور جسے ماہرین نفسیات بھی تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پختہ ارادے اور ثابت قدمی کے ذریعے تمام انسانی صفات کا بدلنا ممکن ہے۔ لہٰذا اگر خاندان کی غلط تربیت یا معاشرے کی خرابیوں کے زیر اثر ایک شخص کی اٹھان ٹھیک نہ ہوئی ہو اور وہ معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا نہ کر سکے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ بد نصیب اور محروم رہے گا، بلکہ وہ مصمم ارادہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور ایک عمدہ شخصیت کا مالک بن سکتا ہے۔ دینی اور علمی نقطہ نگاہ سے ایسے شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی بری عادتوں کا مقابلہ کرے، اور جو برے اخلاق اس کی محرومی کا باعث بنے ہوں انہیں اپنے دل کے صفحے پر سے مٹا دیں، اور اچھی عادات اور صفات اپنا کر اپنی کامیابی کی داغ بیل ڈالے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہرگز ترک نہ کرو، کیونکہ کوشش کے علاوہ اور کوئی چیز اس کام میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتوں سے روکو۔ امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، مرنے سے پہلے اپنے نفس کو اس چیز سے روکو جو اس کے لیے مضر ہے، اور اپنی روح کی آزادی کے لیے اس طرح کوشش کرو جس طرح روزی کمانے کے لیے کوشش کرتے ہو، کیونکہ تمہاری روح تمہارے اعمال کے قبضے میں ہے اور تمہاری کوشش کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی۔ جو عادتیں ہم نے سالہ سال سے اپنا رکھی ہوں اور ہماری فطرت ثانیہ بن گئی ہوں، وہ راتوں رات ہمارے دماغ سے محو نہیں ہو سکتی۔ تاہم خوش قسمتی سے اگر ہم عقل و شعور اور پختہ ارادے سے کام لیں اور جلد بازی نہ کریں، تو ہر عادت خواہ وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، جتنی دیر میں پیدا ہوئی تھی اس کے مقابلے میں بہت جلد دور ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے ان عام قوانین کو سمجھیں جو انسان کے وجود پر حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد خود اپنے آپ کو جتنا بہتر طور پر سمجھ سکیں سمجھیں، یعنی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی عادتیں اور اخلاق ہیں جنہیں ہم بدلنا چاہتے ہیں، اور ان کی جگہ کون سی عادات کو اپنانا اور انہیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ بالخصوص ہمیں اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کون سی خاص قابلیت موجود ہے جو ہمیں زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کی صحیح صحیح تشخیص کر لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی صفات سے آراستہ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جس اصلاح کو بروئے کار لانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، جب تک وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے محنت اور کوشش ترک نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ جو عادتیں انسان کے اندر جڑ پکڑ چکی ہوں انہیں ترک کرنے کے لیے کوشش اور مستقل مزاجی ضروری ہے، لیکن یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پختہ ارادے کے ساتھ کوئی کام شروع کرے اور اس کی انجام دہی میں ثابت قدم رہے تو وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ مشکلات میں استقامت۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایسی پریشانیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں جنہیں صبر اور مستقل مزاجی کے بغیر دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو اشخاص اپنے آپ کو استقامت کے ہتھیار سے لیس لیتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کا مقابلہ کرنا اور ان پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ان مشکلات کو بخوبی اپنے راستے سے دور کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید لوگوں کو اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ پریشانیوں اور مشکلات کے عالم میں وہ صبر، ثابت قدمی اور نماز سے مدد حاصل کریں، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ ثابت قدمی اور مدد حاصل کرنے کا سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان تنہا زندگی کی مشکلات حل نہیں کر سکتا، اور چونکہ در حقیقت اللہ کے علاوہ انسان کا کوئی مددگار نہیں، اس لیے مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ یہ مدد استقامت، صبر اور قرب الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی کو صبر و صلات کہا گیا ہے۔ در حقیقت یہ دو چیزیں، استقامت اور نماز، مشکلات کا مقابلہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، کیونکہ صبر اور ثابت قدمی کی بدولت بڑی سے بڑی مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے اور اس کی پناہ مانگنے سے انسان کے اندر ایمان کی قوت بیدار ہوتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان سخت اور مشکل دنوں میں وہ بے سہارا نہیں ہے، اور اسے پروردگار عالم کا مضبوط آسرا میسر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صبر اور یقین کا لباس پہن لو، کیونکہ آسائش کے زمانے اور مشکلات اور تکلیف کے دنوں میں یہ اچھی پناہ گاہ ہے۔ اس بارے میں چند اشعار بھی امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہیں، جن میں آپ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی کی دو حالتیں ہیں، کبھی سختی اور تکلیف ہوتی ہے اور کبھی آرام اور آسائش ہوتی ہے۔ کبھی انسان نعمتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے اور کبھی مصیبتوں میں غرق ہوتا ہے۔ اگر زمانہ ایک باشعور اور دانا شخص کے ساتھ سخت برتاؤ کرے تو وہ صبر اور خودداری اختیار کر سکتا ہے، اور اگر ایک دن مجھ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں تو میں ان کے مقابلے میں پتھر کی طرح مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمع رہوں گا۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، امام علی علیہ السلام تمام عمر مشکلات اور مصائب سے دوچار رہے، کیونکہ 10 سال کی عمر سے لے کر جبکہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر کمر باندھی، کیونکہ 10 سال کی عمر سے لے کر جبکہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر کمر باندھی، زندگی کے آخری لمحات تک انہیں ہزاروں خطرات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ہر موقع پر ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جس رات آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں سوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، جب مسلمان عورتوں کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی اور آپ نے انہیں مدینہ پہنچایا، جب جنگ بدر میں آپ نے کینہ ور قریش کے خلاف جنگ کی اور مکے کے متعدد جنگجوؤں کو خاک و خون میں ملا دیا، جب جنگ احد کے دوران آپ اسلام کے واحد سپاہی تھے جو باقی رہ گئے، اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جسم پر 90 زخم کھائے، اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ پانے کا اعزاز حاصل کیا، جب جنگ خندق میں آپ نے عمرو بن عبدوت سے جنگ کی اور ان نازک لمحات میں اسلام کو تباہی سے بچایا، جب جنگ خیبر میں بعض مسلمان نما لوگوں کے فرار کے نتیجے میں اسلام کو پے در پے شکستوں سے دوچار ہونے کے بعد آپ نے میدان میں قدم رکھا اور یہودیوں کے مضبوط قلعے فتح کیے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ سورہ برات پڑھنے کے لیے مکے آئے اور انتہائی خطرناک ماحول میں اپنا فریضہ ادا کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بن سعدہ میں ساز باز کی گئی اور منصب خلافہ جو آپ کا مسلم اور ناقابل انکار حق تھا غصب کر لیا گیا، اور جب فدق کو جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی مسلمہ ملکیت تھا اور ان کے تصرف میں تھا، کسی جواز کے بغیر ان کے قبضے سے چھین لیا گیا، اور جب قرآن کریم کی نص کے برخلاف ام المومنین جناب عائشہ نے آپ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر جنگ جمل چھیڑ دی، اور جب معاویہ نے آپ کے خلاف جنگ صفین کا آغاز کیا، اور جب آپ کی مرضی اور حکم کے خلاف حاکمیت کا معاملہ وجود میں لایا گیا، اور جب نہروان کے خوارج نے آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جنگ نہروان کی تیاریاں شروع کر دیں، اور کئی ایک اور مواقع پر جو سراسر مصائب اور تکالیف سے عبارت تھے، امام علی علیہ السلام چٹان کی مانند اپنی جگہ پر جمے رہے اور اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں، جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے مشہور ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے آپ کو پیش آنے والے چند مصائب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی خودداری اور صبر و استقامت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خلافت کا لباس اپنے ناموضوع بدن پر پہنتے وقت ابو قحافہ کے بیٹے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قمیض فقط میرے جسم کے لیے موضوع اور متناسب ہے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ امامت کا آسمان میرے وجود کے محور کے بغیر نہیں گھوم سکتا، اور اس چکی کو جب تک میں نہ گھماؤں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں وہ بلند پہاڑ ہوں جس کے سینے سے علم و فضل کی ندیاں سیلاب کی مانند پھوٹتی ہیں، اور زندگی کے مرغزار کو جس نے میری پناہ میں دامن پھیلا رکھا ہے، سرسبز اور شاداب کرتی ہے۔ کوئی بلند اڑنے والا پرندہ میری چوٹی پر آشیانہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ انسان کے خیال کے شہباز کے لیے اتنی بلندی تک اڑنا ممکن نہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود میں لوگوں کے شور و غل سے دور رہا۔ میں نے اپنا دامن ان نجس اور بددیانت اشخاص کی طرف سے سمیٹ لیا اور اپنے اچھے دنوں کے ساتھیوں کو تعجب سے دیکھتا رہا۔ بعض اوقات میں سوچتا تھا کہ تنہے تنہا اٹھ کھڑا ہوں اور گو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، پھر بھی اپنے حق کی بحالی کے لیے دنیا کو ہنگامے اور بے چینی سے پر کر دوں۔ لیکن بعد میں میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس حواس باختہ کر دینے والی سیاہی پر جو اسلام کے افق پر چھا گئی ہے صبر کروں۔ میں نے سوچا کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جس نے بوڑھوں کو ناکارا اور جوانوں کو پس مردہ اور بوڑھا بنا دیا ہے اور ضمیر کی آواز کو بدترین طریقے سے دبا دیا ہے، میرے لیے بہتر یہی ہے کہ بردباری اور تحمل اختیار کروں۔ مجھے اپنے حق میں صبر کا ذائقہ بے حد کڑوا اور ناگوار لگ رہا تھا۔ میں یوں محسوس کرتا تھا جیسے کہ ایک کانٹا مسلسل میری آنکھ میں چبھ رہا ہے اور مجھے پل بھر کو چین نہیں لینے دیتا، یا یہ کہ ایک ہڈی میرے گلے میں اٹکی ہوئی ہے جو لہجہ بلہجہ میرے لیے سانس لینا دشوار کر رہی ہے۔ میرے لیے وہ صورت کیوں ناگوار نہ ہوتی جبکہ میری میراث ایک گیند کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی جانب لڑک رہی تھی، اور میری حیثیت جس کا احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خانہ خدا کی طرح کیا جاتا تھا، اب اس کا کوئی احترام باقی نہ رہا تھا۔ آشا ہمدانی کا یہ شعر میرے مناسب حال ہے۔ یہ زندگی جو میں اب اونٹ کی ناہموار پیٹ پر بیابانوں میں گزار رہا ہوں، جابر کے بھائی حیان کی شاندار اور شاہانہ زندگی سے مقابلے کے قابل نہیں ہے۔ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آشا ہمدانی ہو گیا تاکہ شتر بانی کروں اور سفر کی تکلیفیں اٹھاؤں، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا۔ وہ اپنی زندگی میں بار بار کہتا تھا، جب تک ابو طالب کا بیٹا زندہ ہے میں امامت کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب ابھی اس کی عمر کے چند دن باقی تھے، اس نے خلافت کی دلہن دوسرے کی گود میں ڈال دی اور ایک ایسے شخص کی گود میں ڈالی جو خود سر اور بدمزاج تھا اور جس کی زندگی سراسر غلطیوں کے اعتراف اور عذر خواہی سے عبارت تھی۔ جو لوگ اس کے پاس رہتے تھے وہ بڑی پریشانی میں وقت گزارتے تھے اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ شخص ایک سرکش اونٹ کی مانند تھا جس کی مہار اس کی ناک کے سوراخ سے گزرتی ہے اور وہ شتر سوار کو حیرت اور شک میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ مہار کو اپنی جانب کھینچے تو اونٹ کی ناک پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ڈھلوان سے نیچے کود پڑے۔ اس تمام عرصے میں میرے لیے اس تکلیف اور عذاب پر صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور اس مصیبت میں مبتلا مسلمانوں کو میں ہمدردی اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ اس گستاخ شخص کا دور بھی ختم ہوا اور خلافت کا مسئلہ مجلس شورا کے سپرد ہوا۔ میں ایک ایسی مجلس شورا کا رکن بنا جس کے بارے میں میں نے زندگی بھر میں کبھی سوچا تک نہ تھا۔ میں ان چھ اشخاص میں سے ایک تھا جن کے سروں پر ہمائے خلافت یہ طے کرنے کے لیے اڑ رہا تھا کہ ان میں سے کس پر فتح مندی کا سایہ ڈال دے۔ مجھے ایسے پانچ اشخاص کا ہم پلہ بننا پڑا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں میری ماتحتی میں سپاہی کے طور پر جنگ کرتے تھے اور جنہیں میری برابری کا خیال کبھی خواب میں بھی نہ آیا تھا۔ پھر بھی میں نے حالات سے سمجھوتا کیا اور مجلس شورا میں شامل ہوا اور تمام نشیب و فراز میں ان کی پیروی کی۔ اس مجلس میں دین اور تقویٰ کے سوا باقی ہر چیز کا خیال رکھا گیا اور رشتہ داری اور دوستی کے لحاظ کے علاوہ ہزاروں دوسری شرمناک باتیں بھی وقوع پذیر ہوئیں۔ تین دن کے بعد قرعہ خلافت تیسرے شخص کے نام پڑا، جس طرح بہت سا چارہ کھا جانے پر اونٹ کے دونوں پہلو پھول جاتے ہیں، اسی طرح اس شخص کا سینہ میرے متعلق دشمنی اور کینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے موقع غنیمت جانا اور خلیفہ کی حیثیت کا سہارا لیتے ہوئے ظلم و ستم پر کمر باندھ لی اور خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ بالآخر وہ بھی سفید بالوں اور سیاہ چہرے کے ساتھ خون آلود لباس میں مٹی تلے دب گیا۔ اب مجھ میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تاب نہیں رہی تھی، اور اس طویل اور طاقت فرسا مدت میں میرے قوا جواب دے چکے تھے، لیکن لوگوں کے ہجوم نے جو بجو کی گردن کے بالوں کی طرح ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، چاروں طرف سے میرا دامن یوں پکڑ رکھا تھا کہ ان کی دھکا پیل سے میرے دونوں پہلو درد کرنے لگے۔ اس کے علاوہ میں ڈرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو یادگاریں یعنی حسن اور حسین لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں تلے کچلے نہ جائیں۔ ان چیزوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ گڈریے کا لباس پہن لوں اور اس گلے کا مہربان اور غمخوار رکھوالا بن جاؤں جو بھیڑیوں کے حملے کی زد میں آ کر تتر بتر ہو چکا تھا۔ بہت عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہی لوگ جنہوں نے بڑے اصرار اور خواہش کے ساتھ بیعت اور متابعت کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میری متابعت سے منحرف ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کو ایک زرہ پوش ہودج میں بٹھا کر نادان لوگوں کے ایک گروہ کو جمع کیا اور بصرہ میں جنگ جمل چھیڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بے دین اور فاسق گروہ نے، جس کے ظلم و ستم کی راہ میں عثمان نے بھی اپنی جان کی قربانی دی تھی، صفین کی خونی جنگ کی تیاری کی اور قتل عثمان کا ڈھنڈورا پیٹنے لگے۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرآن مجید کے حافظ اور میرے مخلص پیرو دین سے خارج ہو گئے اور نہروان کے کنارے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا انہوں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ قیامت کے دن جاہ طلب اور بدکار ظالم لوگ ہماری رحمت سے بہرہور نہ ہوں گے۔ سورہ قصص آیت 83۔ ہاں سنا ہے، لیکن حوث اور لالچ کے اشتعال کے پردہ غفلت نے ان کی دیکھنے والی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور انہیں حقائق کو سمجھنے سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، فقط مسلمانوں اور بےکس مظلوموں کی ہمدردی نے خلافت کی بھاری ذمہ داری میری گردن پر ڈال دی، ورنہ میں اس سرکش سواری کی باگ جس قدر جلد ممکن ہوتا اس کی پیٹ پر ڈال دیتا اور اسے دنیا کی طرح طلاق دے دیتا۔ اس وقت تمہیں یقین آ جاتا کہ دنیا جو تمہیں عزیز ہے میری نگاہوں میں مردار سے بھی بدتر ہے۔ یہ تھے چند نمونے امیر المومنین علیہ السلام کے صبر اور استقامت کے، جن کی تشریح آپ نے خود فرمائی ہے اور جن میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے حالات زندگی کے مطالعے سے انسان کو تکالیف اور مشکلات کے مقابلے میں استقامت کا درس ملتا ہے، اور آپ کے اقوال بھی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سکھاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص صبر اور استقامت کی قوت سے لیس ہو وہ فتح اور کامیابی سے محروم نہیں رہتا۔ تاریخ کی عظیم شخصیتوں کی زندگی ہمیشہ پریشانیوں اور مشکلات کے مقابلے میں استقامت سے توام رہی ہے۔ چنانچہ استقامت کو ان معنی میں بڑے آدمیوں کی زندگی کا لازمہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو تکالیف اور مصائب برداشت کیے بغیر بڑائی اور عظمت نصیب نہیں ہوتی۔ ساسانی بادشاہ انوشیروان اپنے وزیر بزر جمہر سے خفا ہو گیا۔ اس نے وزیر کو ایک کال کوٹلی میں بند کرا دیا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ملا کر لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیے جائیں۔ اس دانا شخص نے بہت سے دن انتہائی تکلیف کے عالم میں قید خانے میں گزار دیے۔ پھر انوشیروان نے ایک شخص کو اس کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ دیکھے کہ وہ کس حالت میں ہے اور تکالیف اور مصائب نے اس کے ذہن پر کیا اثر ڈالا ہے۔ وہ شخص وزیر کے پاس پہنچا اور اس نے خلاف توقع اسے ذہنی طور پر پرسکون اور مطمئن پایا۔ یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا اور اس نے کہا، اے بزرگ حکیم، ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود جو آپ کو جھیلنی پڑی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ خوش و خرم اور مطمئن ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیر نے جواب دیا، میں نے 6 چیزیں ملا کر ایک دوائی تیار کی ہے اور اسے استعمال کرتا ہوں۔ تم میری جو کیفیت دیکھ رہے ہو، یہ اسی دوائی کی بدولت پیدا ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ نسخہ مجھے بھی بتائیں تاکہ اسے مصیبت کے وقت استعمال کر سکوں۔ وزیر نے کہا، وہ نسخہ یہ ہے۔ پہلی مد، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ۔ دوسری مد، مقدر سے فرار ممکن نہیں۔ تیسری مد، صبر و استقامت۔ چوتھی مد، اگر میں صبر نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ اور میں بے صبری اور نالہ و فریاد کے ذریعے اپنی بربادی میں اعانت نہیں کروں گا۔ پانچویں مد، میری موجودہ حالت سے زیادہ تکلیف دہ اور طاقت فرسا حالات بھی ہوتے ہیں۔ چھٹی مد، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نجات کی امید بھی ہوتی ہے۔ وزیر کے حکیمانہ اقوال انوشیروان کے گوش گزار کیے گئے اور اسے اس کی حالت کے بارے میں بھی اطلاع دی گئی۔ انوشیروان نے اسے قید سے رہائی دی اور اسے عنایات سے نوازا۔ نتیجہ، جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اس سے ہم یہ نتائج اخذ کرتے ہیں، ہر کام میں کامیابی کا راز استقامت میں پوشیدہ ہے۔ غلط مقصد کے لیے مسلسل کوشش کرنا ضد ہے، نہ کہ استقامت۔ استقامت سختی کے ساتھ نہیں بلکہ ملائمت اور نرم خوئی کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ سب سے گراں قدر استقامت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اور روحانی مقاصد کی خاطر اختیار کی جائے۔ استقامت کا سبق سیکھنے کا بہترین ذریعہ پیشوایان اسلام کی زندگیوں کا مطالعہ اور ان کے اقوال سے استفادہ کرنا ہے۔ اسلام میں استقامت اس کتاب کا آخری باب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت صبر و استقامت ہی پیغمبروں کا شیوا اور تمام انسانی خوبیوں کی بنیاد ہے۔ اسی کی بدولت انسان اس دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور آخر کی کامیابیوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس موضوع کو زیر بحث لانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ دین اسلام جو انسان کی سعادت کے لیے آیا ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے، اپنے دل میں اس طرح جگہ دیں کہ ہمارے تمام افکار اس کی حمایت اور تصدیق کریں اور ہمارے اعمال ہمارے مومن ہونے کی گواہی دیں، ہماری زبان اس کا ذکر کرے اور قلم اس کی تائید کرے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کرائیں گے اور خود اپنے معاشرے میں اس کی صحیح اور اصلی شکل میں ترویج کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم تعصب اور تنگ نظری سے بالاتر رہ کر حق، عدالت اور اسلام کی حمایت کے لیے کام کریں گے اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے دل و جان سے کوشاں رہیں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے، ملک، دوسرے اسلامی ممالک بلکہ ساری دنیا میں کمزوروں اور مظلوموں کی حمایت کریں گے اور انہیں آزادی دلانے کے لیے ظالم اور جابر استحصالی قوتوں سے برسر پیکار رہیں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی کافر یا مسلم نما فاسق و فاجر اور ظالم شخص یا طبقے کو مسلمانوں اور اسلامی ممالک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اسلام کے زیر سایہ عدل، مساوات اور آزادی کا بول بالا کرنے کے لیے انتھک جد و جہد کریں گے اور اللہ کے سوا نہ کسی کے آگے سر جھکائیں گے اور نہ ہی کسی کی حکومت تسلیم کریں گے۔ خدا بزرگ و برتر ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ التماس دعا۔